बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दुरूद व सलाम हो मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंदाज़े जहां के साथ मोहम्मद मेहदी शराफत हाजिर है। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir और अंदाज़े जहां में आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है शाम का बहरान और यरमूक फलस्तीनी कैंप पर दाइश का हमला। तो लीजिए मुलाहजा फरमाइए अंदाज़े जहां। नाज़रीन, शाम में दाइश ने फलस्तीनी पनाहगुज़ीनों के यरमूक कैंप के एक हिस्से पर कब्जा और पूरे कैंप को इतने सख्त मुहासरे में ले रखा है कि वहां इमदाद पहुंचाना मुश्किल नहीं है। आज के प्रोग्राम में हम इसी तनाजुर में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले हमारी रिपोर्ट।
शाम का बहरान जारी है और इसराइल के खिलाफ पहला महाज समझे जाने वाले इस मुल्क को बदस्तूर दहशतगर्दों और उनके हामियों की रेशा दवानियों का सामना है। ताहम हालिया दिनों में दारुल हुकूमत दमिश्क से मिले हुए फिलिस्तीनी पनाह गुजीनों के यरमूक कैंप पर दाइश के कब्जे से नए हालात पैदा हो गए हैं। फिलिस्तीनी पनाह गुजीनों के लिए सन 1957 में जब इस कैंप को बनाया गया था तो ये दमिश्क शहर से बाहर था, लेकिन अब ये दमिश्क शहर से मिल गया है और दमिश्क के मरकजी इलाके से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े है। यरमूक कैंप 2.11 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैला है, जहां तकरीबन 1,20,000 फिलिस्तीनी पनाहगुजी रहते थे। शाम की हुकूमत ने इस कैंप का नज़्म व नसक फिलिस्तीनी तंजीम को दे रखा था, मगर शाम में जंग के आगाज के साथ ही यरमूक कैंप में हुकूमत के हामियों और मुखालफीन में झड़पें शुरू हो गईं, जिसके बाद शामी फौज ने इस कैंप का मुहासरा कर लिया। आलमी दबाव और अरब लीग की कोशिशों से शामी फौज ने एक साल के बाद यरमूक कैंप का मुहासरा खत्म कर दिया, जिसकी वजह से दाइश के दहशतगर्दों को मौका मिला और कुछ दिनों कबल इस दहशतगर्द ग्रोह ने इस कैंप के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद सहयोनी मजालिम से बचने के लिए शाम में पनाह लेने वाले फिलिस्तीनियों को दाइश के जुल्म का शिकार बनाया जा रहा है। अक्वामे मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल ने जुमेरात को अपने गैर मामूली बयान में कहा कि शाम के खौफनाक हालात में यरमूक कैंप जहन्नम की सबसे गहरी खाई है। बान की मून ने कहा कि दाइश के दहशतगर्द यरमूक कैंप में मौजूद लोगों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। यरमूक पर दाइश के कब्जे के बाद फिलिस्तीनी हुकूमत के वजीर मेहनत ने यरमूक के बहरान के हल के लिए शामी हुकूमत के ताउन से फौजी राह हल अख्तियार करने की बात की। फिलिस्तीन के वजीर मेहनत अहमद मजदलानी ने कहा कि हमने यरमूक कैंप से दाइश दहशतगर्दों को बाहर निकालने के तरीके कार पर शामी हुकूमत के साथ इत्तेफाक राय किया है। उन्होंने कहा कि इस कैंप से दाइश को बाहर निकालने का वाहिद रास्ता फौजी ऑप्शन है। तरीसना शाम के कौमी आश्ती के वजीर ने यरमूक कैंप में फौजी कार्रवाई के आगाज का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस कैंप में फौजी कार्रवाइयों का जिम्मेदार वो फरीक है जिसने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। शाम के वजीर बराए कौमी आश्ती अली हैदर ने कहा है कि फौज ने जुनूबी दमिश्क में वाकई यरमूक कैंप में कार्रवाई शुरू कर दी है। अली हैदर ने कहा कि शामी फौज और उसकी हामी फोर्सेज ने यरमूक कैंप में मौजूदा दहशत गर्दों के खिलाफ मुतअद्दिद कामयाबियां भी हासिल की है। फिलिस्तीनी ज़राए ने भी बताया है कि इस कैंप में मौजूद दहशत गर्दों के खात्मे के लिए शामी फौजियों और फिलिस्तीनी जंगजुओं की मुश्तरका कार्रवाई जारी है। खबरों के मुताबिक यरमूक कैंप के अंदर हमास और दाइश के दहशत गर्दों में सख्त जंग हो रही है। इस्लामी जमहूरी ईरान की वजारत खारजा की तर्जुमान मर्जिया अफगम ने फिलिस्तीनी पनाहगुजी कैंप यरमूक की बदतरीन सूरत हाल और उस पर तकफीरी दहशत गर्दों के वहशियाना हमले पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि अफसोसनाक सूरत हाल 3 साल कबल मुसल्ला ग्रोहों के शाम में दाखिल होने के वक्त से शुरू हुई है और अब दाइश के शामिल होने से मजीद खराब हो गई है और दहशत गर्दों ने मुद्दतों से इस कैंप को जंग व खूनरेजी के मैदान में तब्दील कर दिया है। तर्जुमान वजारत खारजा ने यरमूक कैंप में दहशत गर्दों के हमलों में फिलिस्तीनियों को निशाना बनाए जाने की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इन तकफीरी दहशत गर्द ग्रोहों को इसराइल की बिलवास्ता या बिलावास्ता हिमायत हासिल है और ये दहशत गर्द सहयोनी हुकूमत के मफादात की तकमील कर रहे हैं और यरमूक के हालात की जिम्मेदारी दहशतगर्दों के साथ उन मुल्कों पर भी आयद होती है जो उनकी हिमायत करते हैं।
جی ناظرین، شام میں فلسطینی پناہ گزینوں کا یرموک کیمپ داعش کے محاصرے میں ہے. اگرچہ داعش کا قبضہ کیمپ کے صرف ایک حصے پر ہے، لیکن محاصرہ انہوں نے اس طرح سے کر رکھا ہے کہ کیمپ کے اندر امداد رسانی ممکن نہیں رہی. یہ ایسی حالت میں ہے کہ اقوام متحدہ کے امداد رسانی کے ادارے نے اعلان کیا ہے کہ اگر فوری طور پر کیمپ کا محاصرہ ختم نہ کیا گیا تو یہاں بہت ہی المناک انسانی المیہ رونما ہو سکتا ہے. بتایا جاتا ہے کہ اس کیمپ میں 18,000 سے 20,000 تک فلسطینی موجود ہیں، جن میں 3,500 سے زیادہ بچے ہیں. محاصرے کی وجہ سے بچوں کی اموات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، کیونکہ کیمپ میں غلہ، پانی، کھانے پینے کی اشیاء اور دوائیں ختم ہو گئی ہیں اور داعش نے امداد رسانی کے سارے راستے مسدود کر رکھے ہیں. اسی کے ساتھ غزہ بھی محاصرے میں ہے اور وہاں بھی انتہائی بنیادی ضرورت کی اشیاء ختم ہو گئی ہیں، جبکہ غزہ کا محاصرہ تو مصر حل کر سکتا ہے. رفا پاس کھول کے عملی طور پر غزہ کے محاصرے کو توڑ سکتا ہے، لیکن مصر میں سعودی حکومت اسرائیل اور سامراجی طاقتوں کے تعاون سے منتخب حکومت کا تختہ الٹ کے برسر اقتدار آنے والے جنرل عبد الفتاح السیسی نے اقتدار اپنی گرفت میں لیتے ہی انہوں نے غزہ کا محاصرہ تنگ تر کرنے میں صہیونی حکومت کے ساتھ تعاون کرنا شروع کر دیا اور رفا پاس کو مکمل طور پر بند کر دیا ہے. ادھر خود کو خادم الحرمین کا لقب دے کر عالم اسلام کی قیادت کے دعوے دار آل سعود کی حکومت نے نہ دمشق کے مضافات میں فلسطینی کیمپ کا محاصرہ ختم کرانے کے لیے کچھ کیا ہے اور نہ ہی مصر کے اقتدار پر قابض جنرل عبد الفتاح سیسی سے رفا پاس کھولنے کا مطالبہ کیا ہے. ہاں، یمن کے نہتے اور بے قصور عوام پر 2 ہفتے سے انتہائی وحشیانہ جارحیت ضرور جاری رکھی ہے. سعودی حکومت سے تو اس تعلق سے کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی، کیونکہ اس نے فلسطین کے لیے آج تک کچھ بھی نہیں کیا ہے. اور پھر داعش، جبہت النصرہ اور دیگر تکفیری دہشت گرد گروہ بھی اسی نے تشکیل دیے ہیں، اور اب بھی بعض سعودی مفتیوں کی جانب سے کھل کے اور بعض کی جانب سے در پردہ ان گروہوں کی حمایت جاری ہے. یرموک کیمپ میں تقریباً 20,000 فلسطینی عورتوں اور بچوں کی زندگی خطرے میں ہے. اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے امداد کے ادارے انروا نے 1 سے زائد بار خبردار کیا ہے کہ یرموک کیمپ کا محاصرہ ختم ہونا چاہیے، اور اگر ختم نہ ہوا تو 18,000 سے 20,000 فلسطینی انتہائی قسمہ پرسی کے عالم میں موت سے ہمکنار ہو سکتے ہیں. اسی طرح غزہ کی حالت کے بارے میں بھی بارہا انتباہات دیے گئے ہیں، لیکن اس طرف بھی کوئی توجہ نہیں ہے. سعودی حکومت کی قیادت میں خطے کی عرب حکومتوں کی ساری توجہ اس بات پر مرکوز ہے کہ یمن کے نہتے عوام کو صفحہ ہستی سے کیسے مٹایا جائے. آج کے پروگرام میں ہم پہلے اس پس منظر پر گفتگو کریں گے جس میں تکفیری دہشت گرد گروہ داعش نے یرموک فلسطینی کیمپ پر قبضہ اور اس کا محاصرہ کیا ہے. داعش کے اس اقدام کے محرکات پر گفتگو ہوگی، فلسطینیوں کے تعلق سے اسلامی دنیا کی بے حسی کے اسباب، اور اس بارے میں مسلم امہ بالخصوص مسلم قائدین کے کردار کا جائزہ لیا جائے گا. ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران اسٹوڈیو سے ممتاز تجزیہ نگار حسین مہدی، اسلام آباد سے پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار باقر سجاد، اور لندن سے بر صغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار پروفیسر محمد عارف حصہ لیں گے. حسین مہدی صاحب کے لیے ہم بتاتے چلیں کہ لندن میں مقیم ہیں اور یہاں زیارتوں کے لیے تشریف لائے تھے. تہران آئے تو ہم نے آج انہیں اپنے اسٹوڈیو میں آنے کی زحمت دی ہے. گفتگو کا آغاز انہیں سے کرتے ہیں. حسین مہدی صاحب، اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے. یرموک فلسطینی کیمپ داعش کے قبضے میں ہے، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
شرافت صاحب، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ پروگرام میں مدعو کرنے کا. جہاں تک آپ نے تذکرہ کیا داعش کی جانب سے یرموک کے کیمپ کے محاصرے کا، تو ایک انتہائی خطرناک بھیانک صورتحال ہے. ایک انسانی المیہ کہوں گا میں، کیونکہ ایک طرف تو جو فلسطینی عوام ہے وہ بیچارے اسرائیل سے پٹی ہوئی عوام، اور دوسری طرف ان کے اپنے مسلمان بھائی انہیں جو ہے وہ دن دہاڑے قتل کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے تو ان کے ساتھ میں اظہار یکجہتی کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اس موقع پہ جو یرموک کی نہتی عوام ہے ان کا ساتھ دینا چاہیے. ان کے لیے جو ایٹ لیسٹ جو ہیومنٹیرین انسانی بنیادوں پر کیا جا سکتا ہے کہ کم از کم وہاں پر دوائیوں کی اور جو دیگر بچوں کے لیے جو اشیاء ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں ان کی ترسیل یقینی بنائی جائے، جس کے لیے شاید یونائیٹڈ نیشن کی طرف سے کوئی موو بھی کی جا رہی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں آئسس کی دہشت گردی کے حوالے سے، تو ایک بار پھر انہوں نے اپنے نام کے جو مشہور ہیں جس حوالے سے، وہ اسے ایک دفعہ پھر انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ان کے نزدیک انسانیت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں اب آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وہاں یرموک کیمپ میں جو لوگ موجود تھے ان میں سے ایک 55 سالہ شخص جنہوں نے آبزرو کیا، انہوں نے کہا ہم نے سنا تو تھا کہ آئسس گلے کاٹتی ہے، آئسس بچوں کا بھی جو ہے وہ لحاظ نہیں کرتے، سنا تھا ہم نے، لیکن ہم نے عملی طور پر مشاہدہ کر لیا کہ وہاں آئسس نے جوانوں کے گلے کاٹ کے ان سے فٹ بال کھیلی ہے، بچوں کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، بچوں کو بھی قتل کیا ہے۔ تو وہ جو ایک ٹیرر کا ان کا طریقہ ہے وہ انہوں نے ایک بار پھر مثال جو ہے وہ اپنی برقرار رکھی ہے۔ اب بات آ جاتی ہے کہ کیا صورتحال بنی ہوئی ہے، بہت تیزی سے بدل رہی ہے صورتحال، کمپلیکس سچویشن ہے۔ آپ دیکھیے کہ لگتا ہے ایسے کہ کل کے جو حلیف تھے وہ حریف بن رہے ہیں اور جو حریف تھے وہ آج کے اتحادی جو ہیں وہ حلیف بننے جا رہے ہیں۔ اب یہاں پر آئسس نے جبہت النصرہ کے ساتھ مل کے جو کیمپ ہے یرموک کا اس پہ حملہ کیا۔ میں آپ کو یہاں یہ بتانا چاہوں گا کہ یرموک کے کیمپ میں جو اس کی سیکیورٹی تھی وہ حماس ایفیلیٹڈ گروپ جو ہیں وہ ان کے ہاتھ میں تھی، اور جب اور اپرنٹلی جہاں تک رپورٹس ہیں اس کے مطابق جو حماس ریلیٹڈ گروپ ہے وہ بھی کسی حد تک بشر الاسد کے خلاف برسر پیکار تھے۔ یرموک کیوں امپورٹنٹ ہے کہ یہ ساؤتھ میں ڈماسکس کے، اگر یہاں پہ قبضہ کر لیتا ہے آئسس تو انہیں اسٹریٹیجیکلی ایک گین مل جاتا ہے۔ آئسس نے جبہت النصرہ کے ساتھ مل کے حماس کی حمایت یافتہ گروپ کے اوپر حملہ کر کے اور یرموک کا جو ہے وہ محاصرہ کیا ہوا ہے، مین مقصد ان کا یہی کہ اس پہ کنٹرول حاصل کیا جائے۔ اب میں یہاں یہ بتانا چاہوں گا کہ پہلے دونوں گروپ، یرموک میں جو سیکیورٹی گروپ تھا اور آئسس بھی، پریزیڈنٹ اسد کے خلاف برسرے پیکار تھے، لیکن یہاں پر میں کریڈٹ تو ذرا دوسرا لفظ ہو جائے گا، لیکن یرموک کی عوام کو بچانے کے لیے، جیسا کہ آپ نے اپنی رپورٹ میں بھی کہا کہ سیریا ڈماسکس کی حکومت ہی اپنی آرمی کو موبلائز کر رہی ہے، اینڈ پہ پہلے انہوں نے ہی ان ریفیوجیز کو پناہ دی اور اب وہی ان کی حفاظت کے لیے آ رہے ہیں۔ انٹرنیشنل جو ہمارے ممالک ہیں، جو ہمارے مین اسلامی امہ کے لیڈر ممالک ہیں، جن میں آپ نے سعودی عربیہ کا ذکر کیا، تو ان کی تو پرائیورٹیز انفارچونیٹلی شرافت صاحب اس ٹائم کچھ اور ہیں۔ ان کی پرائیورٹی اس ٹائم نہ فلسطین ہے، نہ مسلم امہ کی ویلفیئر ہے، انہیں صرف اور صرف اپنے اقتدار کو مضبوط رکھنے کے لیے، اپنے اقتدار پہ قابض رہنے کے لیے ایک کے بعد ایک وجہ چاہیے، اور اس کے لیے وہ کسی حد تک بھی جانے کو تیار ہیں۔ جیسے آپ نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ اگو کے آج ہمارے پروگرام کا ٹاپک نہیں ہے یمن، لیکن یہ دونوں سچویشنز انٹر ریلیٹڈ ہیں۔ یمن پہ سعودی عربیہ نے حملہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ انہیں فلسطینی عوام کی کوز کی بالکل کوئی فکر نہیں ہے، اور اگر کوئی فکر ہوتی تو وہ اسرائیل کے ساتھ اتحاد نہ کر رہے ہوتے بیہائنڈ دا سین، پسے پردہ۔ آپ کو بھی معلوم ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ اسرائیل کو انہوں نے کس حد تک دعوت دی کہ کسی بھی طرح وہ اسرائیل سے کہیں کہ وہ ایران پہ اٹیک کریں۔ تو پیچھے تو ایک جو ہے وہ اتحاد بنا ہوا ہے اسرائیل اور سعودی عربیہ کا۔ بیچارے فلسطینیوں کے لیے سعودی عربیہ نے نہ کچھ کیا ہے اور نہ کچھ آگے کریں گے۔ تو جہاں تک یہ یرموک کے کیمپ کا تعلق ہے، ہم آپ کے پروگرام کی وساطت سے یونائٹڈ نیشنز اور جو دیگر فورمز ہیں انہیں فوراً موبلائز ہو کے وہاں کی جو سویلین ہیں ان کو جو ہے سہولیات فراہم کرنی ہوں گی۔ جہاں تک رہا آئسس کا تعلق، تو یہ ایک بہت کمپلیکس صورتحال ہے۔ اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آئسس ہے کیا، پھر بات لمبی ہو جائے گی، لیکن میں کوئکلی یہ کہنا چاہوں گا کہ آئسس ہے کیا، اس کے پیچھے سپورٹرز کون ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ سپورٹرز کون ہیں، کون لوگ انہیں اسلحہ فراہم کر رہے ہیں. تو جب اسلحہ فراہم کرنے والے ملک بھی اسلامی ہیں, وہ کیسے فلسطینی بیچارے جو پناہ گزین ہیں, جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, ان کی مدد کے لیے وہ کیا آواز دیں گے اور کیا بیان دیں گے؟ اور عملی طور پہ آپ نے دیکھ لیا, ابھی تک کسی عرب سٹیٹ کی جانب سے
کوئی آواز
بلند نہیں ہوئی ہے. اگر کوئی بیان آیا ہے تو وہ ایرانین جو فورن منسٹری کی سپوکس پرسن ہے, ان کی طرف سے بیان آیا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کون سے ممالک جو ہیں وہ حقیقی طور پہ مسلمانوں کے لیے درد دل رکھتے ہیں, اور کون سے ممالک صرف سو کالڈ مسلم امہ کو لیڈ کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں. جی
بہت بہت شکریہ. اور چلتے ہیں لندن کا رخ کرتے ہیں, جہاں برے صغیر کے ممتاز دانشور پروفیسر محمد عارف صاحب موجود ہیں. عارف صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جناب, فلسطینی پناہ گزینوں کے یرموک کیمپ کا محاصرہ داعش نے کر رکھا ہے, ان کے اس اقدام کی محرکات کیا ہیں؟
محرکات یہ ہے کہ وہ دمشق کے قریب پہنچنا چاہتے ہیں
جی.
اور اس میں ان کو پوری مدد ہے سعودی عرب کی اور ان کے جو باقی گلف اسٹیٹس کی اور اسرائیل کی, کہ فلسطینیوں کی کو کسی طرح تباہ کر دیا جائے اور ان کا وہ ان کو کوئی حقوق نہ ملیں اور نہ ان کے وہ سروائیو کریں. یہ تو اسرائیل کی پرانی پالیسی ہے جس میں داعش جو ہے وہ پوری طرح ان کے ساتھ شامل ہے. داعش کے جو زخمی لوگ ہوتے ہیں وہ تو اسرائیل میں ان کی اسپتالوں میں ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہے. تو اسرائیل اور داعش تو بالکل ملے ہوئے ہیں, اور پیچھے ان کے سعودی عرب اور گلف اسٹیٹس ہیں. دیکھیں یہ اسٹیٹ جو ہیں تین جو ہیں مینلی سعودی عرب, گلف اسٹیٹ اور اسرائیل, اور ان کے اوپر امریکہ جو ہے, وہ سب جو ہے ان کا صرف ایک ایم ہے, وہ یہ ایم ہے کہ مڈل ایسٹ میں کسی طرح گڑبڑ چلتی رہے. یعنی ایک طرف تو آپ کو شاید یاد ہو کہ 2006 میں بشار الاسد کو لندن بلایا گیا تھا, اور وہ کوئین نے ان کو چائے پہ بلایا تھا اور وہ بیکنگھم پیلس میں ٹھہرے تھے 2006 میں. 2013 میں انہی کی حکومت کو اوور تھرو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اس کے لیے تمام آرم سپلائی کیے گئے, پیسے سپلائی کیے گئے لوگوں کو جو ان کے خلاف لڑ رہے تھے, اور انہی سے یہ آئسل نکلی ہے, اور وہی لوگ جو ہے آج بے انتہا دہشت گردی پھیلائے ہوئے ہیں. اور جس اچھا یہ کہنا کہ النصرہ جو ہے اس کو مدد نہیں مل رہی ہے, اس کو پوری مدد مل رہی ہے. اس کے سینٹر قائم ہے جارڈن میں, اس کا اردن میں سینٹر ہے اس کے, جہاں سے ان کو پوری مدد مل رہی ہے. اور یہ لوگ جو ہے وہ انسانیت کا تو ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کا, کیونکہ وہ انسان ہیں ہی نہیں. جو وہ حرکتیں کر رہے ہیں وہ تو انسان کوئی انسان نہیں کر سکتا. اسلام تو بڑی چیز ہے, بہت دور کی چیز ہے ان کے لیے, لیکن بین الاقوامی طاقتیں جو ہیں وہ مسلسل پروپیگنڈا جو کرتی رہی ہیں کہ اسد کو جانا پڑے گا, اسد کی حکومت کو تختہ اڑنا پڑے, اس کے اثرات جو ہیں وہ آج سامنے آ رہے ہیں کہ آئسل والے جو ہے وہ وہاں تک پہنچ گئے اور جس کو چاہے وہ قتل کر دیں, جس کو چاہے وہ مر دیں, اور یہاں تک کہ یورپ سے ینگ لڑکے لڑکیاں وہ آئسل میں شامل ہونے کے لیے جا رہی ہیں, صرف اس وجہ سے کیونکہ پروپیگنڈا جو ہے یورپ میں اور امریکہ میں سیریا کی حکومت کے خلاف چل رہا ہے, جس سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. تو آئسل کی جو تقویت مل رہی ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ سعودی عرب کے حکومت اور بہت سے جو امیر زادے ہیں سعودی عرب میں, وہ ان کو پیسے دے رہے ہیں, ہتھیار دے رہے ہیں, اور ان کو گارڈ کر رہے ہیں کہ وہ یہ جو بھی ڈیمیج کر سکے سیریا میں وہ کریں, اور ان کی مدد کے بغیر آئسل سروائیو نہیں کر سکتا جو ہے. لیکن بہت آج جو کیمپ کی صورت ہے وہ تو ساری دنیا کے لیے ایک بہت ہی سیریس مسئلہ ہے. اس کو یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ کسی طرح اس کے اوپر ایکشن لے, بیان بازی سے کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ بیان تو دیتے رہیں گے لیکن ان لوگوں کی سروائیول, ان کو بچانے کے لیے جو وہاں لوگ ہیں فلسطینی, وہ ان کو بچانے کے لیے ایک اچھا قدم لینا پڑے گا. اور لینا پڑے گا اور یونائٹڈ نیشن ہی اس کو کر سکتی ہے. باقی تو جو مسلمان ممالک ہیں ان سے تو مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ ان کے لیے کچھ کریں گے. انہوں نے کبھی فلسطینیوں کے لیے کچھ نہیں کیا سوائے ایران کے, اور دوسرے عام عوام نے ان کی مدد کی ہے, غزہ کے عوام کی, لیکن کسی اور نے نہیں کی ہے, کسی مسلمان ملک نے نہیں کی.
بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب.
سعودی تو ان سے ڈرتے ہیں.
جی شکریہ پروفیسر صاحب, ہم دوبارہ آئیں گے آپ کی طرف. اور ناظرین, ہمارے اسلام آباد اسٹوڈیو میں پاکستان کے ایک اور ممتاز تجزیہ نگار باقر سجاد صاحب موجود ہیں. سجاد صاحب السلام علیکم. جی سجاد صاحب, 1 اپریل سے شام کے یرموک فلسطینی کیمپ کے ایک حصے پر داعش کا قبضہ ہے, پورا کیمپ داعش کے محاصرے میں ہے, اور اقوام متحدہ نے اعلان کیا ہے کہ اگر یہ محاصرہ فوری طور پر ختم نہ کرایا گیا تو انسانی المیہ رونما ہو سکتا ہے. یرموک کیمپ میں 18,000 سے 20,000 تک فلسطینی محصور بتائے جاتے ہیں, جن میں اکثریت عورتوں اور بچوں کی ہے. اس محاصرے پر بہرحال اقوام متحدہ نے عملی اقدام نہیں کیا, لیکن کم سے کم آواز تو بلند کی, اس نے انتباہ تو دیا, خبردار تو کیا. اسلامی دنیا کیا کر رہی ہے؟
جناب, آپ نے جیسے دیکھا اور مطلب ہمارے پہلے جو پینلسٹ تھے انہوں نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اسلامی دنیا کی پرائیورٹیز کچھ ہو رہے ہیں. آپ نے یمن پر تو دیکھا جہاں پہ ایک داخلی مسئلے پہ کتنا ہنگامہ کھڑا کیا گیا. دنیا جتنے بھی عالم اسلام کے ممالک اپنے آپ کو کہلاتے ہیں نام نہاد اسلام کے علمبردار ہیں, ان سب کو اکٹھا کر دیا گیا. سعودی عرب نے 150 جہاز دے دیے, لاکھوں فوج اکٹھی ہو گئی, ہر ملک نے 15-15 جہاز اکٹھے کر دیے. تو ایسی کوئی ہم نے چیز نہ اب دیکھی جب یرموک میں یہ صورتحال بنی ہوئی ہے, نہ جب غزہ پہ بمباری کا سلسلہ جاری تھا اسرائیل کا, تو تب بھی ہم نے نہیں دیکھی. مسئلہ پرائیورٹیز کا ہے یہاں پر. جو ہمارے جو مسلم ممالک کی پرائیورٹیز ہیں وہ کچھ اور ہیں, اور جو مڈل ایسٹ کے ملک ہیں وہ زیادہ تر آپ ان کی اب دیکھیں نا کہ الائنمنٹ کہاں پہ نظر آ رہی ہے, وہ زیادہ تر اسرائیل کے ساتھ الائن نظر آ رہے ہیں. آپ نے جیسے کہا 18,000 سے 20,000 کے قریب وہ ہیں اپنا وہاں پر وہ مہاجرین, جو فلسطینی مہاجرین وہاں پر مقیم ہیں. تو یہ میں آپ کو یاد دلاؤں کہ یہ 48 کی جنگ کے بعد سے یہ کیمپ وہاں پر قائم ہے, اور تقریباً شروع میں اس کی آبادی 1.5 لاکھ سے بھی زیادہ تھی. جب یہ سیریا میں یہ شورش شروع ہوئی تو کافی زیادہ لوگ وہاں سے چلے گئے, اب 20,000 کے قریب ہیں. تو وہاں پر پہلے یہ جو فلسطینیوں نے پریزیڈنٹ اسد کے خلاف جو مہم کا ساتھ دینا شروع کیا, تو اس وجہ سے وہاں پر دہشت گرد گروپ جبل نصرہ اور دوسرے لوگ وہاں پر آگے تھے. اب انہوں نے صرف ایک اسٹریٹجک اس کو دینے کے لیے, ایڈوانٹیج دینے کے لیے آئی ایس کو, انہوں نے ان کے ساتھ جب دیکھیں وہ آئے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کیا, یا ان کو کوئی انہوں نے کیا جس کو دنیا بڑے ماڈریٹ قسم کے کہتی ہے جی وہاں پہ ماڈریٹ اپوزیشن ہے. وہ ماڈریٹ اپوزیشن آپ کو سیریا میں کہاں نظر آتی ہے؟ انہوں نے بالکل ان کو ایک سیدھا راستہ ملا, انہوں نے آ کے کام, انہوں نے وہاں پہ قبضہ کر لیا. آپ اس کو آئسولیشن میں تھوڑا سا نہ دیکھیں, آپ اس کو دیکھیں کہ مارچ میں ادلب کا بھی وہ پہلے انہوں نے جبل نصرہ نے قبضہ کیا, جو آئی ایس ہے وہ رقہ میں اپنے ہیڈ کوارٹر ایسٹ میں موجود ہیں, تو وہ انہوں نے ویسٹ کی طرف موو کرنا شروع کیا. کوبانی میں انہیں شمال کی جنب مار پڑنا شروع, تو مطلب مغرب کی طرف تو موو کریں تو جنوب میں ان علاقوں میں جہاں پر بقول ہمارے ویسٹ کے اور ہمارے مسلم دنیا کے ماڈریٹ جنہیں وہ کہتے ہیں اپنی طرف سے اپوزیشن ہے, ان کے علاقوں پہ قبضہ کرنا شروع کیا. کیونکہ آئی ایس جو ہے یا داعش جسے کہتے ہیں بہت بروٹل آرگنائزیشن ہے, اس کو اب بالکل ڈمسکس سے 12 کلومیٹر باہر لا کر یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہاں کی حکومت کسی وقت بھی گر سکتی ہے اور وہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور ابھی ہم نے دیکھا ہے جیسا پریزیڈنٹ اوباما نے بھی اب کہنا شروع کر دیا ہے کہ وہ یمن کا ماڈل یہاں پر کیوں نہیں اپلائی ہو سکتا. تو میرا خیال میں ایک بڑی سازش ہے, کیونکہ سیریا وہ واحد ایک ملک میرا خیال میں تھا جو وہاں پہ مڈل ایسٹ میں موجود تھا اور وہ جو اسرائیل کو چیلنج کر سکتا تھا. ابھی یہاں پر اس کے علاوہ یرموک کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ نصیب جو بارڈر پوسٹ تھی جارڈن کے ساتھ وہ بھی آئی ایس نے قابو کر لی ہے. درہ ایک اور قریبی علاقہ ہے ڈمسکس کے, اس پہ بھی وہاں پر بھی کافی زیادہ کاروائیاں ڈالی جا رہی ہیں. तो ये एक दमास्कस को घेरे में लिया जा रहा है बशर अल असद पे दबाव बढ़ाने के लिए, ताकि एक फाइनल पुश उसके खिलाफ लगाई जा सके। तो बजाहिर तो बड़ी परेशान कौन सूरत हाल यहाँ से नजर आती है जो वहां बनाई जा रही है। और मेरे ख्याल में, बल्कि मुझे इस बात का कभी यकीन है कि ये जानबूझकर ऐसी सूरत हाल बनाई जा रही है। और जो काफी अरसे से जनाब सदर असद ने वहां पर गाय बगाए थोड़ी सी उनको पेशकदमी की और इनको ग्रुप्स को थोड़ा सा रिट्रीट हुआ, तो उसको ये इनको एक मोरल बूस्टर देना चाह रहे हैं। यरमूक का कैंप पहले भी दहशतगर्दों के हाथ में था, अब भी दहशतगर्दों के हाथ में। इस्लामिक स्टेट के आ जाने से या दाइश के वहां आ जाने से सिर्फ एक वो इन्होंने एक मतलब एक खबर क्रिएट कर ली है, वरना वहां के तो हालात इतने बुरे हो गए हैं वहां पर, जब से ये वहां पर जबल नुसरा और वो अकनाफ वो के वहां लोग मौजूद हैं जो हमास से रिलेटेड हैं, जो वहां पर कार्रवाइयां डाल रहे हैं लोगों को। इन लोगों को यरमूक का कहा जाता है कि कैंप बाकी के यूनाइटेड नेशंस के जो कैंप थे मेंटेन थे उनसे बहुत बेहतर था, क्योंकि डमास्कस के करीब था, लोग वहां जाके अंदर डमास्कस में अपना रोजगार का सिलसिला भी करते थे, तो ये निस्बतन बेहतर था। पिछले 2 सालों से जब से ये लोगों का वहां कब्जा है, तो उन्होंने वहां पर जो सूरत हाल इस हद तक कमजोर कर दिया कि मगरबी जराय अब्लाग में पढ़ रहा था कि लोग पत्ते खाने पर मजबूर हो गए, जिस वजह से लोगों में फ्रस्ट्रेशन है। तो जब ये जबल नुसरा से ये लोग आए इस्लामिक स्टेट वाले वहां पर, तो बड़ी आसानी के साथ उन्होंने कब्जा कर लिया, क्योंकि लोग पहले से ही तंग बैठे थे। उन्होंने कहा शायद कि दाइश के आ जाने से उनको कुछ रिलीफ मिल जाए।
बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहां पर हम एक ब्रेक लेंगे, फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, अंदाज़े जहां में यरमूक फ़लस्तीनी कैंप का मुहासरा आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है। अगला सवाल कर रहे हैं हुसैन मेहदी साहब से, जो हमारे साथ यहां तेहरान स्टूडियो में मौजूद हैं। हुसैन मेहदी साहब, देखिए ये जो यरमूक का जो मामला है, इसमें ये कोई यानी मामूली चीज़ नहीं है। इस वक्त जो सूरत हाल है, अभी 2-3 साल से जो वहां पे रहा है मामला, वहां तकरीबन 1.5 लाख फ़लस्तीनी रहा करते थे, लेकिन जब से वहां शोरिश हुई वहां से लोग निकल गए। इस वक्त वो लोग वहां रह गए हैं जो भाग नहीं सकते थे, जो जा नहीं सकते थे। इसमें 18,000 से 20,000 जो फलस्तीनी हैं, ये माजूर लोग हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, ज़ईफ यानी ज्यादा सिन रसीदा लोग हैं। तुर्की तो अपने आप को फलस्तीन का बड़ा हामी जाहिर करता रहा है, फ्रीडम फ्लोटिला का मामला रहा हो या इससे पहले जो मौजूदा सदर हैं रजब तैयब अर्दोगान, आपको याद होगा कि इक्तसादी फोरम का इजलास छोड़ के चले आए थे एहतजाजन, अब भी वो अपने आप को फलस्तीनियों का हामी जाहिर करते हैं।
बिल्कुल,
ये दाइश और जिब्हतुन निसरा पर तो वो शिकंजा कस सकते हैं, उन पर दबाव बना सकते हैं, डाल सकते हैं, वो फलस्तीनियों को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं?
देखिए शराफत, तुर्की ने अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से अपने आप को खुद एक ऐसे ट्रैप में ला के फंसा दिया है कि जहाँ से वो अब उनको कोई वे आउट नहीं नज़र आ रहा। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि पिछली दिहाई में, जैसे 2000 ये अरब जो स्प्रिंग है ये शुरू होने से पहले, तुर्की के डमास्कस के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, प्रेसिडेंट असद के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, और तुर्की जो है वो प्रेसिडेंट असद की भरपूर हिमायत करता था। क्या एलिमेंट्स हुए, क्या चीज़ें ऐसी चेंज हुई कि जब 2011 में सिविल वॉर शुरू हुई तो तुर्की ने एकदम जो है अपनी पॉलिसी बदली और कम्प्लीटली यू टर्न लिया और असद के खिलाफ जो है अपनी पॉलिसीज बनाई, और जो फ्री सीरियन आर्मी है जिसको बहुत कोशिश की है तुर्की ने कि किसी तरह उनको ट्रेन किया जाए, किसी तरह उनको उस काबिल बनाया जाए। मैं यहाँ समझता हूँ कि तुर्की ने जो उनके पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने डमास्कस के हवाले से जो पॉलिसी बनाई थी या जो उनकी कैलकुलेशंस थी वो बिल्कुल बैकफायर कर गई हैं। उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि प्रेसिडेंट असद जो है वो 4 साल इस सो कॉल्ड सिविल वॉर جو کہ سول وار نہیں ہے, جو کہ فورن ایکسپورٹڈ باہر کی طاقتوں کی طرف سے جو ہے وہ اسلحہ دے کے ایک آرٹیفیشل وار کریٹ کی گئی ہے. وہاں کی عوام کا یہ مسئلہ نہیں تھا. اگر یہی بات اگر وہاں کی عوام کا یہ مسئلہ ہوتا تو وہ کبھی کے جو ہے وہ آئسس یا جبہت النصرہ اس طرح کے گروپس کو ویلکم کر دیتے. ایسا نہیں دیکھنے میں نہیں آیا. تو ترکی جو ہے وہ جہاں تک رہی بات آپ کی کہ فلسطینین کی کاز کا وہ بہت بڑا حامی ہے اور اس کے لیے جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں رجب طیب اردوغان وہ بڑے لیول پہ بڑے فورمز پہ بڑی بڑی جو ہیں سٹیٹمنٹس بھی دیتے رہتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی اس ٹائم جو صورتحال بنی ہوئی ہے ترکی نے اب وہ کیسے کس طرح جو ہے وہ ان جو گروپ جو جب جہاں پہ یرموک میں جو رہنے والے معصوم شہری ہیں ان کی سپورٹ کے لیے کس حوالے سے وہ بیان دیں, کیونکہ آئسس وہی گروپ ہے جسے وہ سپورٹ کر رہے ہیں, جبہت النصرہ وہی گروپ ہے جسے ترکی سپورٹ کر رہا ہے. تو جب آپ کے سپورٹر اور وہی بات ہو گئی ہے کہ جب ان لوگوں نے ان گروپس کو جو پروان چڑھایا تھا ان کی کیلکولیشنز میں نہیں تھا کہ یہ اس حد تک ان کے کنٹرول سے باہر نکل جائیں گے. تو جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ اتنی کمپلیکس صورتحال بن گئی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آئسس مکمل طور پہ اب ترکی کے کنٹرول میں ہے. کئی اینالسٹ کے مطابق آئسس جو ہے وہ کسی حد تک وہ اس کی جو ہے وہ ڈفرینٹ کنٹرول اینڈ کمانڈز ہو گئے ہیں. کچھ آئسس جو ہے وہ اسرائیل سے اپنی کمانڈز لے رہی ہیں, کہیں سے وہ سعودی عربیہ سے اپنی کمانڈز لے رہے ہیں, اور کہیں وہ سیریا سے سوری ترکی سے اسلحہ لیتے دکھائی دیتے ہیں. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ترکی کا رول اس طرح موجود ہے جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ ایک نیوٹرل کنٹری کا کسی صورت کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ اس ٹائم فلسطین کی کوز کے لیے آواز بلند کرتے تھے تو اس میں ایک وزن ہوتا تھا. اب جو صورتحال ہے انفارچونیٹلی ترکی کی جو اپنی ان کی کریٹڈ جو ان کی پالیسیز سے جو ان کی اپنے آپ کو انہوں نے ایک ٹریپ میں پھنسا دیا ہے, مورلی ان کے پاس کوئی وجہ نہیں رہ جاتی کہ وہ کس طرح جو ہے وہ فلسطینیوں کے لیے آواز بلند کریں, جبکہ یہاں پہ تو مسلمان ہی مسلمان کے خلاف لڑ رہا ہے.
جی بہت بہت شکریہ جی. عارف صاحب, جناب سرزمین شام فلسطینیوں کی سب سے بڑی پناہ گاہ تھی, سب سے زیادہ فلسطینی پناہ گزین شام میں ہی تھے, اور فلسطین کے اکثر جہادی اور مزاحمتی گروہوں کے رہنما بھی شام میں ہی رہتے تھے. جب شام میں بدامنی اور دہشت گردی کا فتنہ اٹھنے لگا تو وہ یہاں سے نکلنے اور دربدر ہونے پر مجبور ہو گئے. اب میرا سوال اس تناظر میں یہ ہے کہ شام میں دہشت گردی کا جو فتنہ کھڑا کیا گیا اس کا اصل ہدف شام کے عوام اور شام کی حکومت تھی یا فلسطینی تھے؟
جو میں سمجھ پایا ہوں, کیونکہ پوری آپ کی آواز میرے تک نہیں پہنچتی, وہ یہ ہے کہ دیکھیے ان کے لیے دونوں ممالک خاص کر فلسطینیوں کو کچل دینا اور ساتھ ہی ساتھ شام کی حکومت کو بھی ختم کر دینا. جیسا میں نے کہا 2006 میں ان کو برطانیہ بلایا جاتا ہے, ان کی پذیرائی کی جاتی ہے, اور 2013 میں ان کی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ پالیسی جو ہے وہ ان کی کوئی جس کو کہتے ہیں کنسسٹنٹ پالیسی نہیں ہے. وہ پالیسی جو ہے اور جو پالیسی نہیں ہے جس کی وجہ سے پورا مڈل ایسٹ آج جو ہے وہ آگ میں جل رہا ہے, اور چار مڈل ایسٹ کے ممالک میں آج جنگیں ہو رہی ہیں, شام میں عراق میں سیریا شام میں عراق میں لیبیا میں اور یمن میں. حالانکہ ویسٹرن فوجیں نہیں ہیں لیکن وہ اپنے کرتوت جو ہے وہ دکھا رہے ہیں اور اپنے ہواریوں کے ذریعے ان ملکوں میں جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں. جہاں تک سیریا کا تعلق ہے, اس ہفتے برٹش ایمبیسڈر جو پیٹر فورڈ جو کہ سیریا میں سفیر تھے برطانیہ کے, انہوں نے ایک آرٹیکل میں لکھا ہے کہ یہ جو شدت پسند جماعتیں اور ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو وہاں جنہوں نے جنم لیا اور بڑھی ہیں وہ صرف ویسٹرن پالیسی کی وجہ سے. ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ ہم ڈیموکریسی میں بلیو کرتے ہیں, الیکشن میں بلیو کرتے ہیں, اور دوسری طرف آپ اس ملک پر جس سے آپ کی کوئی لڑائی نہیں ہے شام, اس پر آپ بمباری کرنے کی بھی کوشش کر رہے تھے. وہ تو خدا بھلا کرے برطانوی پارلیمنٹ کا اور روسی پریشر کا کہ وہ نہیں ہو پایا, لیکن اس کے بعد بھی ان لوگوں نے برابر پیسے ہتھیار ان کو مہیا کیے جو کہ شام کی حکومت کے خلاف تھے, اور کہتے یہ تھے کہ یہ ماڈریٹ یہ اپوزیشن ہے, لیکن وہاں کوئی ماڈریٹ نہیں, سارے جو تھے وہ شدت پسند تھے اور دہشت گرد تھے, اور اسی وجہ سے آج آئی ایس ایل اتنی مضبوط ہو گئی ہے.
بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب, بہت بہت شکریہ. جی سجاد صاحب, جناب دیکھیے یرموک کیمپ میں محصور فلسطینیوں کے ساتھ ہی غزہ کے محصور عوام کی حالت بھی انتہائی المناک بتائی جاتی ہے, اور خود اقوام متحدہ کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ غزہ میں بھی انسانی المیہ رونما ہو سکتا ہے. یرموک کیمپ کے لیے مانے لیتے ہیں کہ اگر شام میں داعش اور جبہت النصرہ کو کمزور کیا گیا تو ان کے بقول شام کی حکومت مضبوط ہوگی, اس لیے اسلامی دنیا وہاں فلسطینیوں کی مدد سے گریز کر رہی ہے. غزہ کے مظلوم عوام کو نظر انداز کرنے میں کیا مصلحت ہے؟ دو منٹ کا وقت ہے ہمارے پاس.
جناب جیسے میں پہلے اپنے جو پہلے آپ کے جواب دیا اس میں یہ تھا کہ سعودی عربیہ ہو جائے یا دوسرے مسلم ممالک ہو جائیں, ان کی سنسیریٹی پیلسٹائن کاز کے لیے وہ سب کے سامنے آ چکی ہے, اب اس کے بارے میں کوئی کوشچن نہیں رہ جاتا, وہ مکمل طور پہ اسرائیل کے ساتھ الائنڈ ہے اپنا. اس کے میں دوسری یہ بات بتاؤں کہ ابھی غزہ میں آپ دیکھیں گے حماس کو بھی جو سلفی گروپ جو آئی ایس میں لڑ رہے ہیں یا آ کے عراق میں بھی لڑ رہے ہیں, سینائی میں بھی جا کے انہوں نے دہشت گردی کاروائی کی ہے, وہ وہاں پر حماس جیسے گروپس کو جو کہ مطلب ایران کے ساتھ الائن کسی طرح سے بھی نہیں رہے, انہوں نے سیریا میں بھی بشر الاسد کے لیے مشکلات بنائی, ان کو بھی چیلنج کا سامنا ہے. اگر یہ یرموک کا کیمپ اگر یہ سلفیوں کے کنٹرول میں رہتا ہے یا یہاں پر سلفی گروپس اپنا ہولڈ قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا اثر غزہ پہ بھی ہوگا, غزہ کی جو موومنٹ ہے وہ مزید کمزور ہوگی, اور یہی ہمارے بے شمار ممالک کا یہی خواہش تھی, انہوں نے کرنا چاہا انہوں نے وہ کر لیا. ابھی آپ دیکھ لیں کہ پی ایل او نے اس چیز کے اس حالت کا ادراک کرتے ہوئے ایک ڈیلیگیشن بھیجا ہے وہاں پر سیریا, اور انہوں نے سیرین گورنمنٹ کے ساتھ مل کر آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا ہے یرموک میں تاکہ یرموک کو کلیئر کرایا جا سکے, امید کرتے ہیں کہ یہ کروا پائیں گے.
جی بہت بہت شکریہ.
غزہ کی جو صورتحال ہے,
شکریہ جناب سجاد صاحب. ہمارے پروگرام کا وقت اب بالکل اپنے اختتام کے قریب پہنچ رہا ہے. حسین مہدی صاحب, ڈیڑھ منٹ کا وقت ہمارے پاس ہے. مصر تو بہت آسانی کے ساتھ غزہ کے مسئلے کو حل کر سکتا ہے, رفح پاس کھول دے تو محاصرہ خود بخود ناکام ہو جائے گا.
دیکھیے آپ نے پہلے تذکرہ کیا تھا اپنے انٹروڈکشن میں کہ وہاں پہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ اسرائیل سے گٹھ جوڑ رکھنے والی حکومت برسر اقتدار آ گئی. وہاں پہ جو اخوان المسلمین تھی اس کی منتخب حکومت کو ہٹا کے ایک ایسے ڈکٹیٹر کو پلانٹ کیا گیا ہے کہ جو بالکل سعودی عربیہ اور اسرائیل کے پپٹ کے طور پہ کردار ادا کریں گے. ان کو اس لیے نہیں اقتدار میں لایا گیا کہ وہ پیلسٹینین کاز کو پروموٹ کریں گے, ان کو اقتدار میں صرف لایا ہی اس لیے گیا ہے $5 بلین کی امداد دے کے, اور اب مستقل منتھلی امداد جا رہی ہے کہ جب ان کی ڈیوٹیز ڈیمانڈ کی جائیں اسرائیل اور سعودی عرب کی طرف سے وہ انہیں یس کہیں. جیسے کہ ہمیں یمن میں نظر آیا کہ جیسے ہی سعودی عرب نے اعلان کیا یمن پہ حملہ کرنے کا, سب سے پہلے ایجپٹ کی طرف سے جو ہے وہ سعودی عربیہ کا ساتھ دینے کا اعلان ہوا, اور اسرائیل کی طرف سے تو کوئی آپ بالکل ہی چھوڑ دیجئے, کیونکہ اسرائیل کو اب اتنا اطمینان ہو گیا ہے مصر کے ساتھ جو بارڈر ہیں, کیونکہ ان کی اپنی حکومت وہاں پہ آ چکی ہے.
جی بہت بہت شکریہ حسن مہدی صاحب, بہت بہت شکریہ. زحمت کی اسی کے ساتھ ہم پروفیسر محمد عارف اور باقر سجاد کے بھی شکر گزار ہیں. پروگرام کے بارے میں ہمیں اپنے ناظرین کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. شکریہ جناب.